بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على سيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. گزشتہ آیات میں ہم نے روم کا واقعہ پڑھا، اور پھر اخیر میں اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی، اس لیے کہ قرآن کریم کے واقعات خاص مقصد کے لیے ہوتے ہیں، صرف اس کو کہانی کے طور پر، ایک واقعے کے طور پر سن کر، جیسے انسان واقعات سنتا ہے ایک ذرا طرح تفریح ہو جاتی ہے، وہ مقصد نہیں ہے. واقعہ بھی اور ساتھ ساتھ میں اس سے سبق بھی حاصل ہوتا ہے. اخیر میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی تھی کہ دیکھو، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ تو بس دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، ظاہرا اس کی طاقت، یہ بڑا، یہ اونچا، اس طرح کمانا ہے، اس طریقے سے اچھی زندگی گزر سکتی ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت کے سلسلے میں یہ لوگ غافل ہیں. اب اسی کو آگے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، کیوں غافل ہیں آخرت سے، کیوں یہ سوچتے ہیں کہ قیامت نہیں آ سکتی، کیوں دوبارہ انسان زندہ نہیں ہو سکتا، کیا وجہ ہے؟ کیا عقل سے ثابت نہیں ہے؟ کیا عقل کے خلاف ہے؟ کیا نقل کے خلاف ہے؟ دونوں باتیں نہیں. نقل قرآن میں، گزشتہ کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے. ہر نبی کی تعلیمات میں بنیادی تعلیم یہی تھی، توحید، رسالت، آخرت. اور تو نقل سے تو ثابت ہے، اور عقلی لحاظ سے وجہ انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. انسان خود پیدا ہوا، وہی اپنی حقیقت دیکھ لے کہ نطفے سے بنا، آدم علیہ السلام مٹی سے بنے، تو پھر قبر میں جا کر دوبارہ اللہ تعالیٰ کیوں بنا نہیں سکتا؟ آسمان و زمین جس نے بنائے، ستارے بنائے، وہ بنا سکتا ہے، انسان کو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ تو عقلی لحاظ سے بھی ثابت. وہی عقلی لحاظ سے اللہ تعالیٰ دو طریقوں سے آگے سمجھا رہے ہیں. نمبر ایک، اولم یتفکروا فی انفسہم، اپنے دل میں وہ سوچتے نہیں؟ کیا یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں اپنے دل میں؟ کیسے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض الا وما بینہما الا بالحق و اجل مسمى، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو، زمینوں کو، اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے، ان تمام مخلوقات کو جو پیدا فرمایا ہے، صرف حکمت کی بنا پر پیدا فرمایا ہے، بیکار پیدا نہیں کیا. اس میں کچھ حقانیت ہے، اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے، اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے، حق ہے. ایک تو ہوتا ہے انسان بیکار کھیل میں لگا ہوا ہے، بیکار مشغلے میں لگا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صرف بیکار مشغلے کے لیے، کھیل کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے یہ آسمان و زمین اور اتنی بڑی مخلوقات اور یہ تمام چیزیں اس لیے نہیں پیدا فرمائیں. یہ تو انسان کی عقل خود اس کو بتا سکتی ہے، بالکل معقول بات ہے. اس لیے کہ انسان بیکار میں کوئی کام کرتا ہے تو چھوٹے موٹے کام کر لیتا ہے. اتنا بڑا نظام، صرف انسان ہی کے اندر اتنا بڑا نظام ہے. ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، جب ان سب چیزوں کے پیدا کرنے میں حکمت ہے، آسمان، زمین، ستارے اور درمیان کی تمام مخلوقات اور فرشتے اور اتنا سارا نظام، پیداوار کا اگنا، یہ تمام چیزیں، تو کیا انسان بس ویسے ہی دنیا میں آیا، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ یہ ہے ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق اور اجل مسمى، اور ہر چیز کا وقت مقرر ہے. تو یہ سب کے پیچھے کوئی حکمت ضرور ہے، اور ظاہر ہے کہ کسی کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ آتا ہے انسانوں کو کہ تمہیں یہ کرنا ہے تو اس کام میں لگ جاتے ہیں، کسی کو کہا اس سے بچنا ہے تو اس سے بچتے ہیں۔ اب اگر کوئی عمل کرے یا نہ کرے، نتیجہ کوئی نہیں نکلتا، اس کے بدلے میں نہ اچھا عمل کرنے والوں کو نہ کوئی انعام ملے، نہ برے عمل کرنے والوں کو کوئی سزا ملے۔ تو یہ تو حکمت کے خلاف ہے، یہ تو حکمت اور نظام کے خلاف ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ۔ اس تمام کے باوجود بھی ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگ وہ ہیں جو اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، حالانکہ یہ تو خلاف عقل ہے، اللہ تعالیٰ کے احکم الحاکمین ہونے کے خلاف ہے کہ دوبارہ انسان دوبارہ زندہ نہ کیا جائے اور پھر فیصلہ نہ ہو اور میدان حشر قائم نہ ہو اور اللہ تعالیٰ فیصلہ نہ فرمائے، ظالم اور مظلوم کے درمیان حق و باطل کا فیصلہ نہ ہو۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، بہت سے لوگ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے اور اللہ کی ملاقات کے منکر ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض، یہ تو غور و فکر کی بات تھی، ذہن میں سوچنا تھا، آگے دیکھنے سے متعلق ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا لوگ نہیں چلے پھرے زمین میں؟ چونکہ مکہ والوں کا تو معاملہ ہی ایسا تھا کہ وہ سفر کرتے رہتے تھے، مکہ مکرمہ واد غیر ذی زرع، وہاں پر کوئی پیداوار نہیں، ذریعہ معاش ان کو کیسے حاصل ہوتا تھا؟ باہر سے سامان تجارت آتا، تو اب باہر سے سامان تجارت وہ لاتے ہیں، وہاں جا کے ملک شام ملک یمن جایا کرتے تھے تجارت کے لیے، ایلافہم رحلت الشتاء والصیف، تو سردیوں میں بھی سفر ہوتا تھا یمن کی جانب، گرمیوں کے زمانے میں سفر ہوتا تھا ملک شام کی جانب تجارت۔ جب یہ تجارت کے سفر میں جایا کرتے تھے تو راستے میں ان کو پرانے زمانے کے وہ مکانات، ٹوٹے پوٹے علاقے وہ نظر آتے تھے کہ اس قوم پر کبھی عذاب آیا تھا، یہ قوم کبھی تباہ کی گئی تھی، یہاں پر کبھی کوئی لوگ بستے تھے، یہ سب واقعات ان کو معلوم تھے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ لوگ نہیں چلے پھرے زمین میں کہ دیکھیں کس طرح انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہوئے؟ کانوا اشد منہم قوا، وہ لوگ ان لوگوں سے قوت میں بھی زیادہ تھے، مکہ والوں کے مقابلے میں ان لوگوں کی طاقت بھی بہت زیادہ تھی، وہ تو ایسے بڑے بڑے ہوا کرتے تھے، اتنے بڑے بڑے ہوا کرتے تھے کہ ایک ایک شخص پہاڑ کے اوپر جو بڑی بڑی چٹانیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے پتھر جو بڑی بڑی چٹانیں ہوتی ہیں، ان کو ایک شخص اٹھا لیتا تھا، اندر سوراخ کر کے، پہاڑوں میں سوراخ کر کے اندر مکان بنا دیتے تھے۔ کانوا اشد منہم قوا، طاقت میں وہ لوگ ان سے زیادہ تھے، عذاب سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے۔ وہ اثار الارض، زمین میں انہوں نے زمین کو جوتا اور زمین میں کھیتی کی اور خوب پیداوار ہو گئی، مکہ والوں نے وہ بھی نہیں کیا، تو مکہ والے طاقت میں بھی ان سے کم، زمینی پیداوار مکہ والوں کے پاس ہے ہی نہیں اور وہاں انہوں نے خوب زمین میں پیداوار ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ وہ عمروہا اکثر مما عمروہا، اور ان لوگوں نے زمین کو اس سے زیادہ آباد کیا تھا جتنا کہ ان لوگوں نے آباد کیا، انہوں نے تو بڑے بڑے مکان بنائے تھے، پہاڑوں کے اندر مکان تھے، محلات تھے، بڑے بڑے علاقے تھے، باغات تھے، مکہ والوں کے اس کے مقابلے میں تو بہت ہی معمولی مکان، اس کے مقابلے میں بہت معمولی مکان، سیدھے سادے جھونپڑوں کی شکل کے، اگرچہ اس زمانے کے لحاظ سے ہمارا جو اگر عام تصور یہ ہوتا ہے کہ بالکل جیسے خیمے کے انداز کے مکان تھے، نہیں ایسا بھی نہیں ہے، کچھ پکے مکان بھی ہوتے تھے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، اسی وجہ سے تو پہلی منزل دوسری منزل بھی ہوا کرتی تھی، تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل جھونپڑے کی شکل کے مکان ہوتے تھے، تھوڑے اچھے مکان بھی ہر ایک کی مرضی کے لحاظ سے، یعنی اچھے مکان بھی بن جاتے تھے اور ہوتے تھے، لیکن یہاں تقابل اس طرح بیان کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے مکانات کے مقابلے میں تو ان مکہ والوں کے مکانات بہت کم درجے کے ہیں۔ عمروہا اکثر مما عمروہا، ان لوگوں نے زمین کو اس سے زیادہ آباد کیا تھا جتنا مکہ والوں نے آباد کیا۔ تین چیزیں، طاقت ان کی زیادہ، پیداوار ان کی زیادہ، بلکہ ان کی ہی، ان کی تو ہے ہی نہیں، اور مکانات تعمیرات ان کی بڑی اور زیادہ۔ لیکن یہ دونوں تینوں چیزیں، طاقت اور زیادہ دنیا میں زیادہ کمانا اور معیشت کے اسباب اور مالداری اور اچھے اور مہنگے اور قیمتی قسم کے مضبوط قسم کے مکانات، ان کی وجہ سے عمر میں اضافہ نہیں ہوتا، ان کی وجہ سے موت سے انسان نہیں بچتا۔ موت جب آنی تھی تو آ گئی، ان کی طاقت، ان کی مالداری، ان کے مکانات، ان کے مضبوط محلات، پہاڑوں کے اندر بنے ہوئے مکانات موت کے فرشتے کو آنے سے نہیں روک سکے۔ وجاءتہم رسلہم بالبینات، اور ان کے پیغمبر ان کے پاس معجزات لے کر پہنچے، لیکن انکار کیا، معجزات کا انکار کیا، انبیاء کو جھٹلایا، تو عذاب سے ان کو کوئی بچا نہ سکا۔ فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایسے اعمال کیے جس کی وجہ سے ان کو سزا ملی، ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی وجہ کے، بلا جرم کے ان کو سزا دی گئی۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ جو معاملہ کریں وہ ظلم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کو پورا اختیار ہے، لا یسأل عما یفعل، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر انصاف کو لازم کر لیا ہے، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ نے لازم کیا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے میں کسی کو سزا نہیں دوں گا۔ تو یہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں بغیر وجہ کے ان کو سزا دیتا تو یہ بھی ظلم ہوتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے یہ ظلم نہیں۔ فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرتا، انسانوں کی اصطلاح میں بھی جو ظلم کہلاتا ہے وہ بھی ظلم نہ کرتا، اللہ تعالیٰ ایسا ظلم کرنے والا بھی نہیں۔ ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر تو ظاہر ہے نتیجہ، ثم کان عاقبۃ الذین اساؤوا السوء، الذین اساؤوا، وہ لوگ جنہوں نے برا عمل کیا، عاقبہ انجام، پھر جن لوگوں نے برائیاں کی، برے اعمال کیے، ان کا انجام ہوا السوء، برا، برائی کرنے والوں کا انجام برا ہوا۔ ایک اصول ہے، برائی کرنے والوں کا انجام برا ہے۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساؤوا السوء، پھر برائی کرنے والوں کا انجام برا ہوا، وہ کیا ہوا، وہ کیوں ہوا؟ ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون، کیوں برا ہوا، کون سے برے اعمال کیے تھے؟ الذین اساؤوا کی اب تشریح ہے کہ جن لوگوں نے برا عمل کیا ان کا انجام برا ہوا، کیا برا عمل کیا؟ ان کذبوا، اس وجہ سے ان کا انجام برا ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا، نشانیوں کا، باتوں کا انکار کیا، جھٹلایا۔ ان کذبوا بآیات اللہ، اور بلکہ صرف انکار ہی نہیں کیا، صرف جھٹلایا ہی نہیں، بلکہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اچھا یہ پیغمبر، اچھا یہ معجزہ، یہ تو ویسے ہی ہو گیا، یہ نشانی، یہ تو سحر ہے، عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، کب آئے گا، اگر آنے والا ہوتا تو جلدی آ جاتا۔ یہ چیز بہت خطرناک ہے، اگرچہ واقعے کی حد تک ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کوئی بھی مسلمان کسی بھی، یعنی پیغمبر کا، قرآن کی آیات وغیرہ کا مذاق نہیں اڑا سکتا، لیکن کبھی کبھی انسان غلطی سے یا زیادہ نہ سوچنے کی وجہ سے، غور نہ کرنے کی وجہ سے غلط کام کر لیتا ہے۔ کبھی کوئی مسئلہ پہلے کبھی سنا نہیں، اور مسئلہ پہلی مرتبہ سنا تو انسان کبھی اس کا مذاق اڑا لیتا ہے، اچھا یہ کیسے مسئلہ آ گیا، یہ کہاں سے، یہ شریعت کا حکم آ گیا۔ یہ چیزیں بھی انسان کے لیے بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ انسان نہیں جانتا تو اچھا ٹھیک ہے، مجھے پہلی مرتبہ یہ بات معلوم ہوئی، معلوم کر لے، تحقیق کر لے، لیکن کسی شریعت کے حکم کا مذاق اڑانا، چھوٹی سی چھوٹی بات، سنت ہو، کوئی چیز ہو، اس کا مذاق اڑانا، یہ بہت خطرناک ہے، انسان کو کفر کے قریب لے جاتا ہے۔ قصدن کیا تو کفر ہی میں داخل ہو جاتا ہے انسان، اگر قصدن نہیں ہے تو کم از کم کفر کے قریب تو چلا جاتا ہے انسان۔ بہت خطرناک چیز ہے، دین کے معاملے میں انسان پھر خاموشی اختیار کر لے، کسی نے کوئی بات کہی، ماننا نہ ماننا ایک الگ بات ہے، لیکن جب دین کی بات آ گئی، قرآن و حدیث کی بات آ گئی، اچھا ٹھیک ہے میں ذرا غور کر لوں، اچھا میں ذرا سوچ لوں، فوراً اگر بھی ہوتا ہے انسان کے مزاج میں ضد ہوتی ہے تو اچھا ٹھیک ہے، ضد کی وجہ سے فوراً قبول نہیں کر سکتا تو اچھا ٹھیک ہے انکار نہ کرے، کم از کم مذاق نہ اڑائے کہ اچھا یہ کہاں سے لے آئے۔ جیسے ہمارے بعض لوگ ایسے گزرے ہیں کہ حدیث ان کی عقل میں نہیں آئے تو حدیث کا مذاق اڑائے، والعیاذ باللہ، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہاں پر بات پوری ہو جاتی تب بھی بات واضح تھی کہ برائی کرنے والوں کا انجام برا ہوا، لیکن پھر وجہ بھی بتا دی، نمبر ایک کذبوا بآیات اللہ، اور نمبر دو وکانوا بہا یستہزئون، ایک تو تکذیب کی اور دوسرا ہے کہ مذاق اڑاتے تھے۔ یہی ہمارے صحابہ رضی اللہ عنہم کو ہم دیکھیں، اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا ہمارے اسلاف میں، ہمارے بڑوں میں، ایک عام چیز نظر آئے گی کہ جہاں پر قرآن و حدیث کا معاملہ آ گیا تو بس اب کوئی بہت جلدی اور کوئی کسی کو ذرا دیر لگتی ہے، لیکن حکم یہی ہے کہ اچھا اس کے سامنے پھر جھک جاؤ، کوئی معاملہ ہو جہاں قرآن و حدیث کی بات آ گئی بس اب اس کے مقابلے پہ کچھ نہیں کہنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کتنا مضبوط ہوا کرتا تھا، اشدہم فی امر اللہ عمر، لیکن پھر بھی جب ان کے سامنے کوئی حدیث پیش کر دیتا، چاہے اس حدیث کے ظاہری مطلب وہ نہیں ہے جو سامنے والا کہہ رہا ہے، فوراً خاموش ہو جاتے تھے، یہ ان کی خاص صفت تھی۔ عجیب عجیب واقعات ہیں اس سلسلے میں۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز ہمارے لیے ایک اہم ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے کہ دیکھو لوگوں کو، دیکھو عورتوں کا مہر بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر جو دیا کرتے ہو وہ نہ کرو، ظاہر ہے کہ اس میں پھر لوگوں کو مشکلات ہوتی ہیں، جو لوگ بیچارے زیادہ رقم نہیں رکھتے تو وہ مہر ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتے، تو نکاح نہیں ہوتا، نکاح نہیں ہوگا تو ظاہر بے حیائی پھیلے گی، نکاح کو آسان کرو، تو مہر کی مقدار بہت زیادہ جو کر رہے اس میں کمی کرو، بہت زیادہ مہر نہ مقرر کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں مہر کا زیادہ ہونا اگر کوئی عزت اور احترام کی چیز ہوتی تو حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر سب سے زیادہ ہوتا، جب ان کا مہر اتنا تھا تو پھر تم لوگ اتنی زیادہ مہر کیوں مقرر کرتے ہو؟ ایک عورت کھڑی ہو گئی، ایک عورت نے کہا کہ قرآن نے تو یہ کہا کہ قرآن میں ایک جگہ ذکر آتا ہے کہ کبھی ہوتا ہے جب معاملہ ہوتا ہے میاں بیوی میں اگر آپس میں کچھ اختلاف ہو جائے، تو قرآن نے اس کو ایک مثال کے ساتھ اس طرح سمجھایا کہ اگر تمہارا آپس میں معاملہ نہیں جوڑ نہیں بیٹھ رہا اور تمہاری طرف سے کوئی زیادتی پائی جا رہی ہے، تو قرآن میں وہاں پر یہ ہے کہ آتے ہی تم احداہن قنطارن، تم نے اس کو مہر کے طور پر بہت زیادہ مال بھی اگر دیا ہو تو اب اس کو واپس نہ لو، ٹھیک ہے اب جو دے دیا وہ دے دیا، رہنے دو اس کے پاس۔ لیکن وہاں پر بس بات جو بھی چل رہی ہے، قرآن نے لفظ استعمال فرمایا قنطار، بہت سارا مال۔ تو اس عورت نے یہ کہا کہ عمر امیر المؤمنین اگر یہ منع ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہ دے دے، قرآن میں ہے کہ تم نے بہت زیادہ مہر دیا ہوا، اس کا مطلب ہے کہ جائز ہے۔ جائز تو سب مانتے ہیں، وہ تو عمر رضی اللہ عنہ بھی انکار نہیں فرما رہے تھے جواز کا، وہ تو صرف ترغیب دے رہے تھے کہ دیکھو اس مہر ہونے کی وجہ سے، مہر جب زیادہ ہوتا ہے تو نکاح میں رکاوٹیں پیش آتی ہیں، مقصد ان کا وہ تھا۔ بہرحال جب آیت پیش کر دی کہا ہاں ٹھیک ہے، عورت سے کہتی ہے میں غلط کہتا ہوں۔ کتنا عجیب مقام تھا ان کا، مجمع میں امیر المؤمنین کوئی عام معمولی شخص نہیں ہے، کوئی مسجد کے امام نہیں ہے، وہ کوئی صرف مدینہ منورہ کے گورنر نہیں ہیں، بلکہ امیر المؤمنین اشدہم فی امر اللہ عمر۔ اگر میرے بعد کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، وہ جن کے دل پر اللہ تعالیٰ صحیح بات الہام فرماتے ہیں، جن کے مشوروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کیا کرتے تھے، جن کی بعض آراء کے مطابق قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوا کرتی تھیں، ان کو ایک عورت مشورہ دے رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے اور کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے انہوں نے سچ کہا، چونکہ قرآن کا معاملہ آ گیا، ایسا نہ ہو کہ میں اپنی بات پیش کروں اور قرآن کے مقابلے میں میری بات تقابل کی شکل ہو جائے، فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ ایک مرتبہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہیں، شاعر ہیں، مسجد میں اشعار پڑھ رہے تھے، لوگ سن رہے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا تیز نگاہوں سے دیکھا، اچھا مسجد میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اپنی عبادتیں کرتے ہیں، تم اشعار پڑھ رہے، یعنی گویا نظر صرف دیکھا، کچھ کہا نہیں، لیکن وہ نظریں ہی کچھ بتا رہی تھیں۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ذرا گھبرا گئے کہ اچھا شاید مجھے کہیں ڈانٹ نہ پڑ جائے، تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی تمہیں اشعار پڑھتا تھا، بس آپ عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ حالانکہ بات صحیح تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غیر مسلموں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے جاتے تھے، ان اعتراضات کے جواب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہاں تم بھی میرے دفاع میں اشعار پڑھنا چاہو یہاں پڑھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے باقاعدہ ان کا اعزاز ہوتا تھا، ہاں تم اشعار میں جواب دے رہے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں. وہ ضرورت ختم ہو گئی، اب مسجد میں اشعار پڑھنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی. لیکن چونکہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حوالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دے دیا، خاموش ہو گئے. یہ تھا وقافا عند کتاب اللہ، ایسا نہ ہو کہ ہماری کوئی بات قرآن یا حدیث کے صاف خلاف پڑ جائے. یہ بہت اہم بات ہے، اس کی تو بہت سی مثالیں ہیں، ہم قرآن و حدیث میں اس کی مثالیں تلاش کریں، بہت سی روایتیں ملتی ہیں. مجھے صرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی واقعات اگر دیکھیں تو کتنے واقعات ہیں. ایک اور واقعہ تین تاکہ عدد پورا ہو جائے، طاق عدد. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے دروازے کے پاس بیٹھے، فرمایا کہ یہاں جتنا خزانہ ہے مدفون ہے وہ سب میں نکال کے اب میں تقسیم کر دیتا ہوں. صحابی بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے نے ان کا نہیں کریں گے آپ نہیں کر سکتے. میں کہ میں کروں گا، میں نہیں کر سکتے. پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ اصل بات یہ ہے، اس کے پیچھے جن کو اس کا پیچھے کی تاریخ معلوم نہ ہو، کہ قدیم زمانے سے ایک دستور رہا تھا کہ کعبہ کے درمیان میں کنویں کی طرح تھا، اور اس میں لوگ نذرانے وغیرہ پیش کیا کرتے تھے، بہت کچھ قیمتی سونا وغیرہ جو بھی ہوگا وہاں پر جمع ہے، ایک خزانہ مدفون ہے وہاں پر، یہ سب کو معلوم ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں یہ خیال کیا کہ اچھا اب یہ یہاں بیکار پڑا ہوا ہے، کیوں رہنے دینا ہے، چلو تقسیم کرو. تو ان سے یہ کہا گیا کہ نہیں آپ نہیں کر سکتے. میں کروں گا، کیوں نہیں، میں نہیں کر سکتے. نہیں آپ نہیں کر سکتے. پوچھا کیوں؟ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہاں خزانہ مدفون ہے، انہوں نے اس کو کچھ نہیں کیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ یہاں خزانہ مدفون ہے، انہوں نے اس کو رہنے دیا، حالانکہ ان کے زمانے میں لوگوں کو ضرورت زیادہ تھی، اب کم ہے، اب تو فتوحات کا سلسلہ زیادہ ہو گیا، مال غنیمت خوب آنے لگی، تو اس وقت جب ضرورت بھی زیادہ تھی ان کو معلوم بھی تھا، انہوں نے کچھ نہیں کیا، آپ کیسے نکالیں گے؟ بات ٹھیک ہے، فوراً مان گئے. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات آ گئی، مستی کے ان کے مقابلے میں میں کچھ نہیں کر سکتا. ایک عجیب مزاج تھا، یہ مزاج ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی اپنی بات پر جمے رہنے کی وجہ سے کبھی ظاہری شکل میں بھی ہم کسی قرآن یا حدیث یا کسی سنت وغیرہ کے مقابلے میں اپنی کوئی بات پیش کر دیں. اس وقت کم از کم انسان خاموش ہو جائے، تقابل کی کوئی شکل نہ ہو، بعد میں سمجھانے کے انداز میں سمجھا دیں، الگ بات ہے. آگے چلتے ہیں. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. وہ پیچھے کی بات چل رہی ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ہی پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کریں گے، ثم الیہ ترجعون پھر اللہ ہی کی طرف تم لوگ سب لوٹایا جاؤ گے. اب یہاں پر آیتیں مفہوم واضح ہے، اس لیے ہم تفصیلات میں نہیں جاتے، آیتوں کے ترجمے کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم یہ رکوع پورا کر سکتے ہیں آج. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. اللہ وہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر دوبارہ پیدا کرے گا، پھر اسی کی طرف، اسی کی جانب تم لوٹایا جاؤ گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ. جس روز قیامت قائم ہوگی، اس روز جو مجرم ہیں ابھی تو انکار کر رہے ہیں، کہہ رہے نہیں ہوگی قیامت، اس لیے کہ ابھی قیامت کو مانیں گے تو ان کو انبیاء کو ماننا پڑے گا، اپنی خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا، دنیا کی مزے اور لذتیں ختم ہو جائیں گی. تو وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت قائم ہوگی پھر تو ماننا ہی پڑے گا، تو اس وقت يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، جو لوگ مجرم ہیں وہ نا امید ہو جائیں گے، اب ان کو راحت کی، رحمت کی کوئی امید نہ رہے گی. يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ. جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں بت وغیرہ، ان شرکا میں سے کوئی بھی ان کی سفارش کرنے والا نہ ہوگا. کوئی بت آگے بڑھ کر نہیں کہے گا کہ اچھا نہیں، یہ تو میرے مجھے خدا مانتے تھے، اچھا میری خاطر ان کو معاف کر دیں. نہیں نہیں کوئی آگے نہیں بڑھے گا. ان کے شریکوں میں سے جن کو یہ شریک قرار دیتے تھے بت وغیرہ، یا بت تھے یا جو بھی تھے, قبر تھی یا جو بھی جس کی بھی عبادت کرتے تھے, جس کے سامنے سجدہ کرتے تھے, جھکتے تھے, کوئی بھی ان کی سفارش کرنے کے لیے نہیں آئے گا. بلکہ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ, بلکہ یہ لوگ اپنے جن کو شریک ٹھہراتے تھے اس کے منکر ہو جائیں گے. کیوں؟ جب پتہ چلے گا آخرت میں, جب ان کو پتہ چلے گا کہ شرک اللہ کے یہاں کتنی بری چیز ہے, کتنی بری چیز ہے, تو وہ تو ابھی تو یہ امید, یہ کہتے ہیں کہ نہیں آخرت میں یہ بت ہماری سفارش کر دیں گے, یہ فلانے ہماری سفارش کر دیں گے. جب ان کو پتہ چلے گا آخرت میں کہ اللہ تعالیٰ کو شرک کتنا ناپسند ہے, تو یہ کہیں گے نہیں نہیں ہم مشرک تھے ہی نہیں, ہم مشرک تھے ہی نہیں. تو جن سے سفارش کی امید تھی اس کا تو یہ خود ہی انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, توحید لے کر آئے؟ نہیں. اعمال لے کر آئے؟ نہیں. نماز روزے انبیاء کو سچ مانا؟ نہیں. کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہ تمہارے کوئی سفارش کرنے والا ہے, نہ تمہارے پاس کوئی اعمال ہے, نہ ایمان ہے. ٹھیک ہے, پھر جاؤ اپنے راستے پہ, دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءَ, جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں ان میں سے کوئی ان کی سفارش کرنے والا نہ ہوگا, بلکہ یہ خود اپنے جن کو شریک ٹھہرایا اس کے منکر ہو جائیں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جس روز قیامت قائم ہوگی, اس دن, يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ, اس روز لوگ الگ الگ جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے. بنیادی دو جماعتیں, مومن اور کافر, پھر ان میں الگ الگ جماعتیں ہوں گی. بنیادی دو جماعتیں ہوں گی جس کو آگے بیان کیا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ, تو بہرحال جو لوگ ایمان لائے, نیک اعمال کرتے رہے, ایمان صرف ایمان نہیں, ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے. جو ایمان لائے نیک اعمال کرتے رہے تو وہ روضۃن, باغات میں, جنت میں, تو وہ باغ میں ہوں گے. اور یحبرون, خوش رکھے جائیں گے. صرف رہنے کی اچھی جگہ نہیں, بلکہ ان کو خوشی کے جو انتظامات ہو سکتے ہیں ان کے لیے وہ انتظامات کیے جائیں گے. یحبرون, خوش رکھے جائیں گے. خوش کرنے کی جو کوششیں کیا, اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کی فطرت کو, طبیعت کو جانتا ہے. جنت میں جانے کے بعد ادنا جنتی سے کہا جائے گا, تمنا کرو کیا چاہتے ہو. ادنا جنتی, جو اخیری شخص جنت میں داخل ہوگا, کہا جائے گا تمنا کرو. وہ بیچارہ تمنا کرے گا, کتنی کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ یاد دلائیں گے, اچھا دیکھو اس کی بھی تو تمنا کر لو, اچھا یہ بھی کر لو, یہ بھی کر لو. اس کو سکھایا جائے گا, وہ سب کچھ تمنا کرے گا, پھر کہے گا اچھا ٹھیک ہے جتنی تمنا کی اس کے 10 گنا زیادہ تمہیں دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں تو عجیب ہی معاملہ ہے. فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ, وہی جس کو ہم نے پڑھا الرحمن الرحیم, کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت, جنتیوں کو اللہ کی رحمت کامل درجے کی ملے گی, جتنا دنیا میں کبھی انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا. جیسے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ من قرت اعین, جنتیوں کو کیا راحت کے اسباب ملیں گے کوئی نہیں جان سکتا, کوئی تصور نہیں کر سکتا. اسی طرح یہاں پر بھی فہم فی روضۃن, وہ جنت میں ہوں گے, خوش رکھے جائیں گے. کس طرح, وہ اللہ ہی جانتا ہے, وہ وہیں جا کر سمجھ آئے گی, الفاظ سے ان کو سمجھنا مشکل ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ, بہرحال جن لوگوں نے کفر کیا, ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت کے انکار کیا, تو یہ لوگ عذاب میں پکڑ کے لائے جائیں گے, عذاب میں پکڑے جائیں گے, پکڑ کے لائے جائیں گے. یہ دو قسم کے لوگ ہیں جس کو پیچھے بتایا کہ لوگ تقسیم ہو جائیں گے. یومئذ یتفرقون, تقسیم ہوں گے, تو تقسیم میں بنیادی طور پر دو حصے, مؤمن اور کافر. پھر مؤمنین میں الگ الگ درجے ہوں گے, اعمال کم زیادہ ہر ایک کے درجے ہوں گے. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. یہ جو آیتیں ہیں فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون, یہاں سے لے کر اخیر تک جو بھی میں نے پڑھی, وہ کذالک تخرجون, یہاں تک, ویسے تو میرا غالب گمان یہ ہے کہ اکثر کا معمول ہوگا کہ وہ صبح شام یہ آیتیں پڑھتے ہوں گے, نہ ہو تو آج سے اس کو شامل کر لیں. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیاً وحین تظہرون یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذلک تخرجون, یہاں تک یہ یاد کر لیں اور روزانہ اپنا معمول بنا لیں, صبح فجر کے وقت اور مغرب کے وقت، صبح ہوتے ہی، رات شروع ہوتے ہی یہ ایک مرتبہ پڑھ لی جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی روایتوں میں آتا ہے کہ وہ یہ پڑھا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے، وہ تعریف یہ تھی کہ وہ پابندی سے اس دعا کے عادی تھے، صبح شام یہ پڑھا کرتے تھے۔ احادیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات پڑھ لے، شام کے وقت یہ کلمات پڑھ لے، تو اس نے صبح جب پڑھ لیے تو اس دن کے اعمال میں جو کوتاہی کمی رہ جاتی ہے اس کی تلافی ہو جاتی ہے ان کلمات کے ذریعے، اور شام کے وقت، رات کے وقت، رات ہوتے ہی انسان یہ کلمات پڑھ لے، رات بھر میں جو اعمال میں کوتاہی ہوئی ہے وہ کوتاہی کی تلافی ان کلمات کے ذریعے سے ہو جاتی ہے۔ بڑی فضیلت ہے ان آیتوں کی، کوئی چند ہی ہیں، چند سیکنڈ کی بات ہے، لیکن فضیلت بہت زیادہ ہے۔ فسبحان اللہ حین تمسون، اب اس کا مفہوم پڑھ لیتے ہیں، چونکہ اہمیت کا اندازہ ہوا کہ یہ آیتیں اہم ہیں اور روزانہ کے معمول میں ہونی چاہیے، کم از کم ایک مرتبہ صبح شام انسان پڑھ لیا کرے باقی صبح شام کی دعاؤں کے ساتھ، تو اس کے اب مفہوم بھی سمجھ لیتے ہیں کہ مفہوم کیا ہے۔ سبحان اللہ جب ہم کہتے ہیں تو یہ سبحانہ، یہ جو لوگ عربی سے واقف ہیں، لفظ سبحان مصدر ہے، اس سے پہلے فعل فاعل محذوف مانا جاتا ہے، سبحو سبح اللہ سبحانہ یا سبحو سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی پاکی بیان کرنے سے مراد سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، لا الہ الا اللہ، نمازیں پڑھنا، تسبیحات پڑھنا، جو بھی اللہ کو یاد کرنے سے متعلق جو بھی اذکار ہیں وہ سب اس میں آ گئے، قولاً عملاً نمازیں پڑھ، نماز میں قول اور عمل دونوں آ جاتا ہے، سب اس میں آ گیا۔ فسبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کرو، حین تمسون وحین تصبحون، ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون۔ اب چونکہ یہاں پر مختلف اوقات بیان کیے گئے ہیں، اس لحاظ سے ہم اس کو ترجمے میں اسی کے لحاظ رکھتے ہوئے کہ اللہ کی پاکی بیان کرو، تمسون شام، یہاں پر ہم رات کے معنی میں لے لیتے ہیں، مغرب کی نماز اس میں آ گئی، وحین تصبحون صبح کے وقت، فجر کی نماز اس میں آ گئی، یا اگر ہم نمازوں کے معنی میں لیتے ہیں تو، ورنہ جیسے میں نے بتایا کہ اس میں صرف نمازیں مراد نہیں ہیں، نمازیں بھی اور اس کے علاوہ بھی مراد ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کریم میں نمازوں کا ذکر ہے؟ ہاں دیکھو اس آیت میں ذکر ہے، چار نمازیں یہاں آ گئیں اور عشاء کی نماز کا صراحتاً ذکر دوسری آیت میں ہے، وہ من بعد صلاۃ العشاء، یہاں پر بھی عشاء کا ذکر ہے لیکن ضمناً ہے اور وہاں دوسری آیتوں میں مستقلاً آ جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، تمسون سے مراد رات لے لیں، اس میں مغرب عشاء دونوں آ گئیں، تصبحون صبح، فجر کی نماز اس میں آ گئی۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، آگے ولہ الحمد فی السماوات والارض، یہ جملہ معترضہ کہلاتا ہے، درمیان میں ایک زائد بات فرما دی نفع کے لیے، تو ولہ الحمد فی السماوات والارض، اس جملے کو ہم نکال دیتے ہیں فی الحال ہم اس جملے کو ہٹا دیتے ہیں تاکہ جو پیچھے جو پوری بات جو بیان کی جا رہی ہے اس کو پہلے سمجھ جائیں۔ فسبحان اللہ حین تمسون، رات کے وقت جس میں مغرب عشاء آ گئیں، حین تصبحون صبح کے وقت، فجر کی نماز آ گئی، اور وعشیاً اور پھر شام کے وقت، عصر کی نماز آ گئی، وحین تظہرون ظہر کے وقت، اس میں ظہر کی نماز آ گئی، پانچ نمازیں آ گئیں۔ ہاں اتنا ہے کہ عشاء کی نماز کے صراحتاً ذکر نہیں آیا، اس لیے کہ شام رات شروع ہوتے ہی مسا ہو جاتا ہے تو وہ مغرب کا وقت ہے، عشاء کی نماز بھی اسی رات میں آ جاتی ہے، لیکن قرآن میں دوسری جگہ صراحتاً میں بعد صلاۃ العشاء آ جاتا ہے۔ بہرحال ان آیتوں میں نمبر ایک، پانچ نمازوں کی پابندی کی ترغیب دی گئی ہے، نمبر دو، ان اوقات میں تسبیحات پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے کوئی خاص وقت ایسا نہ ہو کہ بس ایک ہی وقت میں کریں، مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، یاد کرتے رہیں، یہ مختلف اوقات جو ہیں مختلف اللہ تعالیٰ کے، یعنی انسان کو جیسے کوئی چیز، انسان جیسے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے, تھوڑی دیر کے بعد پھر پانی کی ضرورت پیش آ گئی, اچھا اتنے گھنٹے ہو گئے اب کھانے کی ضرورت پیش آ گئی. جس طرح انسان کے جسم کو ضرورت پڑتی ہے غذا کی, اسی طرح انسان کی روح کو ضرورت پڑتی ہے دوبارہ چارج ہونے کی. اور یہ نمازیں یا ان اوقات کی تسبیحات عبادتیں یہ انسان کو چارج رکھتی ہیں. اللہ والوں کا معاملہ جو ہوتا ہے, یا ہم بھی اللہ کہلے کہ ہم بھی اللہ والوں کی وہ شکل اختیار کر لیں کہ دوسرے کاموں میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہیں تو مستقل چارج ہوتے رہتے ہیں. پھر وہ قبل ڈسچارج ہوتا ہی نہیں, بیٹری ختم ہی نہیں ہوتی, انسان چارج ہوتا ہی رہتا ہے اور چلتا رہتا ہے. تو یہ اوقات پھر نمازیں اور ان نمازوں کے بعد کی تسبیحات انسان میں اور قوت پیدا کر دیتی ہیں. اب بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ گیس ختم ہوئی پھر بھرائیں گے, بعض لوگ وہ ہوتے ہیں نہیں ٹھیک ہے تھوڑی سی کم ہوئی ہے پھر بھرا لو, کیوں ختم ہونے کا انتظار کرنا. تو یہ دینی اعتبار سے ہم دیکھیں تو اصل یہی بہتر طریقہ ہے کہ کم ہونے ہی کیوں دیں, بڑھاتے رہیں بڑھاتے رہیں اور بڑھا. یہ مثال بھی اچھی طرح بیٹھتی نہیں گیس والی, اس لیے کہ گیس میں ایک لمٹ ہوتی ہے کہ اچھا بس ٹھیک ہے فل کرا دیا اور نہیں ہے. لیکن یہاں پر تو دینی اعتبار سے تو معاملہ یہ ہے کہ اور ترقی کرتے رہو ترقی کرتے رہو, اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ترقیات کی. مثال صحیح نہیں ہے, وہ تو ویسے ہی سمجھانے کے انداز کے لیے سمجھانے کی وجہ سے بتایا تھا. بہرحال تو مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنے کی ضرورت ہے. پہلے بھی میں نے تذکرہ کیا تھا کہ جن ایام میں نمازیں نہ پڑھنی ہوں, خواتین کے لیے خاص طور پہ جن ایام میں نمازیں نہ پڑھنی ہوں تو یہ اوقات پھر بھی تسبیحات کے اوقات ہیں, یہ اوقات پھر بھی اللہ کو یاد کرنے کے اوقات ہیں. تسبیحات سے منع نہیں کیا گیا ہے, صرف نماز اور تلاوت سے روکا گیا ہے. باقی عبادتوں سے منع نہیں کیا گیا, تسبیحات سے منع نہیں کیا گیا ہے, باقی اوراد صبح شام کی دعاؤں سے منع نہیں کیا گیا ہے. یہ غلط فہمی ہے کہ نہیں اب کچھ نمازیں نہیں ہیں تو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عام طور سے غلط فہمی تو نہیں ہوتی لیکن سستی اور غفلت ہوتی ہے, تو اس کو ہٹانے کی ضرورت ہے. فسبحان اللہ حین تمسون, اب آیتوں کو پورا ہم دیکھتے ہیں. فسبحان اللہ حین تمسون, اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو, اس میں تسبیحات بھی نمازیں بھی سب کچھ آ گیا. اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو شام کے وقت یعنی رات ہوتے ہی, ابتداء اللیل بدایت اللیل جو ہے اس کو بھی مسا کہتے ہیں, اگرچہ عصر سے یہ وقت شروع ہو جاتا ہے. بعضوں نے فرمایا کہ بعد زوال سے شروع ہو جاتا ہے, اس میں عموم کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو مثلا یہ دوپہر کے بعد سہ پہر جو ہوتا ہے وہ اصل مسا ہے, عصر کے قریب کا وقت جو ہے پورا مسا کہلاتا ہے. لیکن ایک معنی اس کے بداية الليل کے بھی آتے ہیں, رات کا شروع حصہ ہم یہاں پر اس معنی میں لے لیتے ہیں. تمسون شروع رات, تسبحون صبح کے وقت, عام تراجم میں تمسونہ کا ترجمہ شام ہی ملے گا, اس لیے کہ اردو میں بھی شام جب ہوتی ہے تو شام مغرب کو بھی شام کہہ دیتے ہیں. وحین تصبحون صبح کے وقت, ولہ الحمد فی السماوات والارض, پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اے انسانوں, تم لوگ اللہ کی پاکی بیان کرو نہ کرو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے, اس لیے کہ آسمانوں اور زمینوں کی مخلوقات تو اللہ کی تعریف کرتی ہیں, تمہیں آواز آتی ہو نہ آتی ہو, سمجھو نہ سمجھو, بہرحال اللہ کی پاکی تو تمام بیان کرتی ہیں مخلوقات. پاکی بیان کرنا کیا ہے, یہ سبحان اللہ کیا ہے, الحمدللہ کیا ہے, شاید پہلے کبھی آیا ہو, اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے مختصر ہی لفظوں میں. جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے ہر برائی سے پاک ہے. جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ, اس کے معنی یہ ہے کہ ہر طرح کے کمال, ہر طرح کی صفات, ہر طرح کی خوبیاں اللہ کے اندر موجود ہیں. یہ دونوں چیزیں ہیں, دونوں چیزیں ہیں. تو یہ دونوں چیزیں مل کر ایک کمال پیدا ہوتا ہے. ہم کسی کی جب تعریف کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھو فلانا شخص جو ہے نا وہ بڑا اچھا ہے, اس کے اخلاق کیسے اچھے ہیں, یہ ہے وہ ہے وہ ہے, کبھی بھی برائی سے نہیں بات کرتا, کبھی بد اخلاقی سے نہیں پیش آتا, ہم ایک چیز کو ثابت بھی کر رہے ہیں پھر کسی چیز کی نفی کرتے ہیں تو تعریف پوری ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں نفی اور اس بات, ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے, یہ اس بات ہو گیا, یہ نہیں کرتا, یہ برائی نہیں ہے, یہ برائی نہیں ہے, نفی ہو گئی. نفی اور اس بات دونوں مل جاتے ہیں, یہ تعریف مکمل ہوتی ہے. سبحان اللہ اور الحمدللہ یہی ہے. ہم پڑھتے ہیں نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ. تو جب ہم نے یہ پڑھ لیا سبحان اللہ, پھر ہم نے پڑھ لیا کہ ہر خوبی کا مالک اللہ ہے, تو پھر نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ اکبر, سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہوئی. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد, اور اسی کے لیے ہر طرح کی تعریف اور خوبی ہے آسمانوں میں زمینوں میں. پھر وہ یہ پیچھے والی بات مکمل ہو رہی ہے کہ سبحان اللہ عشیاً, شام کے وقت بھی اللہ کو یاد کرتے رہو, اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو. وحین تظہرون, اور دوپہر کے وقت. کیوں کیوں اللہ ہی کی پاکی بیان کرنی ہے؟ اور کون ہے جس کی ہم پاکی بیان کریں گے؟ اور کون ہے جس کی ہم عبادت کریں گے؟ اس لیے کہ وہی ذات ہے یخرج الحی من المیت, وہ اللہ کی ذات ایسی ہے, اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ یخرج الحی من المیت, مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. انڈا ہے مرا ہوا, اس سے زندہ چیز نکل آتی ہے. نطفہ ہے مرا ہوا ہے, ہمارے لحاظ سے ظاہر اعتبار سے اس میں کوئی حیات نہیں ہے, اس سے ایک انسان بن جاتا ہے. انسان بھی اسی سے بنتا ہے, جانور بھی اسی سے بنتے ہیں, جاندار اسی سے پیدا ہوتے ہیں. یخرج الحی من المیت, مردہ سے زندہ نکالتا ہے. وہ یخرج المیت من الحی, اور زندہ سے مردہ چیز نکالتا ہے. ایک زندہ جانور ہے, اس سے انڈا نکلا مردہ ہے, ایک زندہ انسان ہے, اس سے نطفہ نکلا مردہ ہے. زندہ چیز سے مردہ چیز, اور مردہ چیز سے زندہ چیز نکالتا ہے, اللہ کی قدرت سے کیا بعید. اسی طرح یحیی الارض بعد موتها, زمین مری بھی ہوتی ہے اس کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے, اس کی موت کے بعد زمین کو بھی زندہ کرتا ہے. زمین بنجر, کوئی پیداوار نہیں, اچانک وہاں پیداوار اگنی شروع ہو جاتی ہے. کسی نے پانی دینا شروع کر دیا, گھاس اگنی شروع ہو گئی. کسی نے بیج ڈال دیا تو وہاں پر درخت اگنے شروع ہو گئے, کھیتی اگنی شروع ہو گئی. یحیی الارض بعد موتها, کبھی کوئی کچھ نہیں کرتا, ویسے ہی خود بخود وہاں پیداوار اگنی شروع ہو جاتی ہے. کتنے ایسے علاقے ہیں جو کسی زمانے میں جنگل تھے, اب وہ سرسبز ہو گئے, اور بعض وہ علاقے ہیں جو بالکل سرسبز تھے, اب وہ جنگل بنے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. جب مردہ زمین کو اللہ زندہ کر سکتا ہے, تو مرنے کے بعد انسان کو کیوں زندہ نہیں کر سکتا؟ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ, اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اسی طرح تم بھی قبروں سے زندہ کر کے نکالے جاؤ گے. زمین سے پیداوار نکلتی ہے, اتنا بڑا درخت بنتا ہے, ایک بیج سے اتنے سارے پھل اگتے ہیں, یہ کیسے ہو رہا ہے؟ عقل میں آنے والی بات تو نہیں ہے. تو اسی طرح تمہاری عقل میں اگر نہ آتا ہو کہ انسان قبر میں جا کر دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے, عقل میں نہ آتا ہو, تو درخت سے تو عبرت حاصل کر لو, درخت سے عبرت حاصل کر لو. انڈے سے چوزہ بنتا ہے, اس سے عبرت حاصل کر لو. نطفے سے انسان بنتا ہے, اس سے عبرت حاصل کر لو. وہ کذالک تخرجون, اسی طرح تم بھی زندہ کر کے نکالے جاؤ گے. یہ قرآن کریم کے تعلیمات میں ایک بنیادی عقیدہ, جس کو بہت پختگی کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے اور اچھی طرح ذہنوں میں اتارا جاتا ہے کہ اس کو اچھی طرح انسان سمجھ جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. یہ انسان کی زندگی دنیا میں جو ہے وہ عارضی ہے, یہ ایک مسافر خانہ ہے, ایک سفر نام سفر ہے. انسان سفر سے جا رہا ہے, سفر کرتے ہوئے گزر رہا ہے. اس کو اپنی منزل نہ سمجھ جائے کوئی, اس کو کوئی انسان اپنی منزل نہ سمجھ جائے. یہ گزرنے کی جگہ ہے, قبر میں جانا ہے, زندہ ہونا ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے, جس کو ہم نے پچھلی سورت کے آخر میں پڑھا تھا کہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ. وہی پچھلی سورت میں بھی ایک اہم سبق دیا گیا, إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ, آخرت کی زندگی اصل زندگی وہ ہے. یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ اصل زندگی وہی آخرت کی ہے, دوبارہ زندہ ہونا ہے. اس کے لیے کر لو جو کرنا ہے, دنیا کے لیے کیا کرنا. دنیا میں کوئی منصب چلا جائے, کوئی چیز چلی جائے, چلی جائے. اصل آخرت ہے جس کے لیے تیاری کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.